بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پروگرام الف کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام الف میں ہم اپنے عہد کے دینی، سیاسی اور مذہبی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، ان موضوعات پر جن پر بات کرتے ہوئے ہم عام طور پر ہچکچاتے ہیں. خواتین حضرات، ہمارا ہمیشہ سے ایک ہی موقف ہے، ایک ہی عرض کرتے ہیں کہ جب تک ہم مکالمہ نہیں کریں گے اپنے مسائل کے حل تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور الف مکالمے کی سمت سفر کا نام ہے. خواتین حضرات، آج ہم بات کریں گے اسلام میں پردے کے احکام کیا ہیں، تصورات پردے کے بارے میں کیا ہیں. اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں کو جیو اسٹوڈیوز آنے کی زحمت دی ہے. اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو، مختصر تعارف اپنے معزز مہمانوں کا. خواتین حضرات، میرے دائیں ہاتھ پر تشریف فرما ہے ملک کے ممتاز عالم دین مولانا محمد اسد تھانوی صاحب. خواتین حضرات، معروف عالم دین ہیں، سب جانتے ہیں میں کیا تعارف آپ کا کراؤں. الف میں کئی بار تشریف لا چکے ہیں اور آپ نے آپ کی کلمات، آپ کی گفتگو سن کر ہمیشہ پسند فرمایا ہے، تشریف فرما ہے. محترم جاوید احمد غامدی صاحب. خواتین حضرات، جاوید احمد غامدی صاحب بھی اس ملک کا معروف اور مشہور نام. خواتین حضرات، کئی بار الف میں آ چکے ہیں، ممتاز محقق ہیں، علمی ادبی موضوعات پر گہری نگاہ. تشریف فرما ہے محترمہ طیبہ یوسفی صاحبہ. خواتین حضرات، طیبہ یوسفی صاحب الف میں آج پہلی مرتبہ تشریف لائی ہیں، لیکن قرآن فہمی اور قرآن آپ کا بنیادی موضوع. ہمارے ملک میں قرآن کی تعلیم جو خواتین اور حضرات دے رہے ہیں، ان میں آپ کا شمار، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین حضرات، چوتھا اور آخری نام اس پروگرام کا محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ. خواتین حضرات، فوزیہ وہاب صاحبہ بھی الف کا ایک پرانا نام ہے، پچھلے پروگرام میں تشریف لا چکی ہیں اور آپ کی گفتگو سے ہم سب نے استفادہ کیا. ایم این اے ہیں پاکستان میں اور بیرون ملک، پاکستان کی کئی کانفرنسز میں نمائندگی کر چکی ہیں، صاحب نظر ہیں. خواتین حضرات، پروگرام کا آغاز ہم مولانا اسد تھانوی صاحب سے کرنا چاہیں گے. مولانا اسد تھانوی صاحب، جیسا کہ آج کا موضوع اسلام میں پردے کا تصور کیا ہے، آپ یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دین کے حوالے سے جو پردے کے احکامات نازل فرمائے ہیں، جو تصور پیش کیا ہے، وہ کیا ہے؟
اگر اسلام کا اور اس سے پہلے کی شریعتوں کا مطالعہ کیا جائے تو ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے پردے کو لازمی قرار دیا ہے. قرآن پاک میں یہ تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہ جب مدین تشریف لے جا رہے تھے تو وجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے تو دو خواتین علیحدہ ایک طرف کھڑی ہوئی تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ لوگ جب یہاں سے فارغ ہو کے چلے جائیں گے تب ہم جا کر اپنے بکریوں کو پانی پلائیں گے. تو معلوم ہوا کہ پردے کا جو تصور ہے وہ انبیاء ما سبق کے زمانے میں بھی رہا ہے. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو دین کی تکمیل فرمائی اور جو شریعت کو مکمل کیا، اس میں خواتین کو پردے کے لیے قرآن پاک میں تقریباً 7 آیتیں ہیں جن میں واضح احکامات ہیں پردے کے، اور 70 کے قریب احادیث ہیں جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو، مسلمان خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے. اور خواتین کو جو پردے کا حکم ہے تو اس کو ہم تین مختلف
درجات میں
اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا درجہ تو ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، کہ قرآن کہتا ہے کہ خواتین کے لیے سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر رہیں، گھر کو سنبھالیں، خاندان کو سنبھالیں، بچوں کو سنبھالیں. وقرن فی بیوتکن،
اور گھروں میں رہیں.
ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، اور وہ جاہلیت کے زمانے کی طرح گھروں سے باہر نہ نکلے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے خواتین کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو قرآن میں آیت ولا یدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ قرآن کہتا ہے کہ پھر گھر سے باہر نکلیں تو اپنے زینت اور اپنے اعضاء میں سے ما سوائے ان کے جو ظاہر ہیں ان کو، باقی کو ظاہر نہ ہونے دیں. اور جو مسلمانوں کے جو 4 مکاتب فکر ہیں معروف، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے چہرے کو اس میں شامل نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ ماں زہارا منہا میں چہرہ شامل نہیں ہے، چہرے کے اوپر نقاب ڈالنا پڑے گا، چادر ڈالنی پڑے گی، چہرہ کھول کے خواتین نامحرموں میں اور مردوں میں نہیں آ سکتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ نہیں، چہرہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو لیکن جو فقہائے احناف ہیں انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ اس پر ہے کہ ماں ظاہرہ منہ میں ہاتھ یا پیر تو ہیں لیکن چہرہ شامل نہیں ہے, یعنی چہرے کے اوپر نقاب ڈال کے آنا ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا اس قرآن پاک کی آیت کا, تو انہوں نے کہا کہ لا یرون الرجال ولا یرونہ, کہ نہ مرد عورتوں کو دیکھیں نہ عورتیں مردوں کو دیکھیں. اسی طرح جو قرآن پاک کی آیت ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن, قرآن کہتا ہے کہ اپنے جو دوپٹے ہیں ان کو اپنے گریبانوں پہ ڈال لیں. الا لبعولتهن, اس میں پھر آٹھ محرم بیان کیے ہیں رشتہ دار جن کے سامنے آ سکتے. تو قرآن پاک میں پردے کے تمام احکام بیان کیے گئے ہیں جس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے, اور 70 احادیث ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں مسلمان خاتون کے لیے اور ہماری ماں اور بہنوں کے لیے پردے کے تقریباً تمام اجزاء بیان کیے گئے,
یعنی نقاب اس میں شامل ہے, چہرہ کا پردہ موجود ہے. جابر غانوی صاحب, الا ما ظہر منہا کی بات ہوئی, آپ نے فرمایا کہ صاحب اس میں نقاب شامل ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت اسماء سے ہم وہ حدیث مروی ہے کہ حضور کے سامنے تشریف لگے, حضور نے فرمایا کہ جب لڑکیاں بڑی ہو جایا کریں, بالغ ہو جایا کریں, تو وہ ہتھیلیوں اور چہرے کے سوا باقی بدن کو چھپانا ان پر فرض ہے. تو کیا چہرے کا پردہ اور ہتھیلیوں کا پردہ یعنی ہاتھوں کا پردہ کیا اسلام میں ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟
قرآن مجید نے عام مسلمان خواتین کے لیے نہ تو جس طرح کے سمجھا جاتا ہے پردے کو کوئی احکام دیے ہیں, اور نہ وہ اس بات پر اصرار کرتا ہے. اس نے اصل میں مرد و زن کے اختلاط کے آداب بتائے ہیں, اور یہ سورہ نور میں بتائے گئے ہیں. جب عورتیں اور مرد ملتے ہیں, گھروں میں ملتے ہیں, کہیں اور ملنے کا موقع ملتا ہے, تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کو چار چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ان میں سے دو چیزیں وہ ہیں جو مردوں کے لیے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی, اور دو وہ ہیں جو عورتوں کے لیے خاص ہیں. پہلی بات قرآن مجید نے یہ فرمائی ہے کہ جب کبھی خواتین سے بات کرنے کا موقع ملے یا آمنا سامنا ہو, تو آپ اپنی نگاہوں میں پستی رکھیں, نگاہوں میں حیا ہو, نگاہیں خط و خال کا جائزہ لینے والی نہ ہو, ایسی نگاہیں ہوں جو ایک شریف بھائی اپنی شریف بہن پر ڈالتا ہے. دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ اپنے لباس کا خیال رکھو, شرمگاہوں کی حفاظت کرو, ایسا لباس نہ ہو جو بدکوارا لوگ پہنتے ہیں, ایسا لباس ہو کہ جس میں حیاداری کا اہتمام کیا گیا ہو. تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ خواتین بالخصوص چونکہ اپنے سینے میں بھی صنفی کشش رکھتی ہیں, تو وہ اپنی دوپٹے سے اپنے سینے کو اچھی طرح ڈھانپ کے رکھیں. اور چوتھی بات یہ کہی ہے کہ اگر خواتین نے زیب و زینت کیا ہوا ہو, اگر انہوں نے زیورات پہنے ہوئے ہوں, تو ان کی نمائش نہ کریں. اور اس میں یہ استثناء بیان کیا ہے کہ نمائش نہ کریں جب کہا ہے, یا ان کا اظہار نہ کریں, تو یہ بتا دیا ہے کہ الا ما ظہر منہا. الا ما ظہر منہا بالکل وہی چیزیں ہیں کہ جو عادتاً لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں, ان میں ہاتھ بھی ہیں, پاؤں بھی ہے, چہرہ بھی ہے. تو قرآن مجید نے یہ آداب بتائے ہیں, یعنی میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. جن آیات کا مولانا نے حوالہ دیا ہے ان میں سے سورہ احزاب کی آیات ہیں, وہ ان میں سے پہلی نوعیت کی آیات وہ ہیں جن میں ایک وقتی مسئلہ پیش آ گیا تھا, اور بڑا غیر معمولی مسئلہ پیش آ گیا تھا. یعنی مسلمان خواتین جب کبھی رفع حاجت کے لیے نکلتی تھیں, ہماری طرح کے حالات نہیں تھے کہ بیڈ روم کے ساتھ واش روم موجود ہے, دیہاتی زندگی تھی, اور خواتین کو بالعموم منہ اندھیرے باہر نکلنا پڑتا تھا. چنانچہ جب وہ باہر نکلتی تھیں تو یا تو فجر کے بعد یا پھر مغرب کے بعد, تو بعض اوباش لوگوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ بعض بڑے سنگین واقعات ہو گئے. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ عذاب کی وہ آیات یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا, وہ لوگ جو مسلمان مردوں اور عورتوں کو اذیت دے رہے ہیں اور ان کے کسی جرم کے بغیر ان پر بہتان عائد کر رہے ہیں, وہ ایک بدترین جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ فرمایا کہ مسلمان عورتیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, اور عام مسلمان خواتین, یہ جب اس موقع کے اوپر رفع حاجت کے لیے باہر نکلتی ہیں, تو اس کا اہتمام کر لیا کریں کہ اپنی بڑی چادریں اوپر ڈال لیں, کیونکہ وہ اوباش جب صبح انہیں تنبیہ کی جاتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو شبہ ہوا شاید ہماری کوئی لونڈی تھی یا ہماری کوئی اپنی خاتون تھی, تو یہ کہا گیا کہ اپنی شناخت آپ چھپا لیں اور اس موقع پر ان اوباشوں کے لیے موقع نہ فراہم کریں. چنانچہ وہ آیت ختم یہاں ہوتی ہے کہ ذالک ادنا یعرف فلا یؤذن, تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور کوئی اوباش ان کو اذیت نہ پہنچائے. اس کے بعد آگے قرآن کہتا ہے لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ مِنَ الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ اینما سوقفو اخذو وقتلو تقتیلا، یعنی اگر یہ منافق، یہ بہتان لگانے والے، یہ افواہیں اڑانے والے اور یہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہیں اب بھی باز نہ آئے تو پھر ان کو پکڑا جائے گا، ان کا تعاقب کیا جائے گا اور ان کو قتل تک کی سزا دے دی جائے گی۔ یہ سنگین صورتحال ہے جس میں مسلمان خواتین کی عزت کی بحالی کے لیے اور ان کی عفت کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی۔ یہ کوئی ابدی حکم نہیں ہے، یہ کوئی ہمیشہ کی شریعت نہیں ہے۔ آج بھی مسلمان خواتین کو اگر کسی موقع پر یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اس طرح کا اہتمام کریں تو وہ ضرور کریں گی۔ تیسری نوعیت کے احکام جن کی طرف مولانا نے اشارہ کیا ہے وہ درحقیقت ازواج مطہرات سے متعلق ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان میں بھی وہی صورتحال تھی۔ منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ہدف بنا لیا تھا، وہ اس کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیدہ عائشہ خود اس تہمت کی زد میں آ گئی تھی۔ اتنی شدید صورتحال میں قرآن مجید نے ازواج مطہرات سے یہ کہا کہ اگر تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ یہ پابندیاں نہ گوارا کریں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جائیں، اور اگر آپ ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو پھر کچھ زائد پابندیاں آپ کو اختیار کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس کی اخلاقی حیثیت مجروح ہو گئی تو آگے دین نہیں پہنچ سکے گا۔ اس میں ازواج مطہرات کے لیے بلا شبہ بہت سخت احکام دیے گئے ہیں، وہ باہر نہیں نکل سکتی، ان سے کہا گیا کہ وہ گھروں کے اندر رہیں، وہ زیادہ وقت اپنا دین کی تعلیم میں صرف کریں، ان سے تقاضا کیا گیا کہ وہ نماز کا زکوٰۃ کا خصوصی اہتمام کرتی رہیں، اور ان کے بارے میں یہ واضح کر دیا گیا کہ کوئی شخص بن بلائے ان کے گھر میں نہیں آ سکتا، محرم اعزہ کے علاوہ اگر کوئی چیز بھی مانگنی ہو، مسجد میں چونکہ چونک بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو پردے کے پیچھے سے مانگی جائے گی۔ تو یہ سخت احکام ان کے بارے میں دیے گئے، ان کا عام مسلمان خواتین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات بھی میں عرض کر دوں، آپ کی بات قطع کلامی ہو رہی ہے، کہ قدیم جتنے بھی ادیان ہیں جس کی طرف مولانا نے اشارہ فرمایا ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے وہاں وہ خواتین اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی ہیں، خود پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی ہیں، وہیں کھڑی ہوئی ہیں، وہاں کسی پردے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مردوں کا ایک ہجوم ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ذرا پیچھے ہٹ جائیں گے، ظاہر ہے کہ مرد کبھی ہوتے ہیں نسبتاً، تو ہم بعد میں پانی پلا لیں گے، اس سے پردے کا استنباط ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انجیل کو آپ پڑھ لیجیے، تورات کو پڑھ لیجیے، زبور کو پڑھ لیجیے، قدیم صاحب کو پڑھ لیجیے، میں طالب علم ہوں ان کا، کسی جگہ آپ کو کوئی شائبہ بھی اس کا نہیں ملتا۔
اور ایک بات مجھے کہ اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چہرے کا اور ہاتھ کا پردہ نہیں ہے،
کبھی بھی نہیں رہا۔ اس میں گزارش ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو، یعنی تمام جو آنے والا زمانے میں مسلمان ہیں مومن ہیں ان کی خواتین کو آپ یہ حکم پہنچا دیجیے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو یہ نساء المؤمنین کو اس میں شامل کر کے، اور قرآن پاک تو ایک ابدی اور آفاقی کتاب ہے، وہ صرف ازواج رسول اور اہل بیت اطہار کے لیے تو کوئی احکام نامہ نافذ نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کی تو یونیورسل اپلیکیبلٹی ہے، جب تک دنیا میں انسان ہے جب تک کے لیے قرآن پاک کی آیات ہیں۔ تو وہ نساء المؤمنین اور یدنین علیہن من جلابیبہن۔ بات یہ کہ بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں، اصل قرآن پاک کی جو تشریح ہے وہ تو وہ بہتر سمجھی جائے گی جو عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، یا جو چاروں ہمارے ائمہ ہیں امام ابو حنیفہ وغیرہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اگر میں یا آپ یا کوئی آدمی اس کی رائے سے اختلاف کرتا ہے تو ایک آدمی کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن وہ امت مسلمہ کے اوپر اس رائے کو آپ مسلط نہیں کر سکتے۔ اور دور جدید کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اندر فرق کیا ہے، وہ اصل میں سطر اور پردے کو خلط ملط کر گئے، چونکہ قرآن پاک میں
اس پر ہم ابھی آگے آتے ہیں کہ صاحب اس میں یہ حجاب سے کیا مراد ہے، پردے سے کیا مراد ہے، جلابیب کسے کہتے ہیں، لباس سے کیا مراد ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا سا یہ محترمہ طیبہ یوسف صاحب اس گفتگو میں آئیں، آپ یہ فرمائیے کہ مولانا اسد تھانوی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ چہرے کا پردہ اور ہاتھ کا پردہ شامل ہے، جابر غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ وقتی احکام تھے، آپ کی کیا رائے ہے؟
میں آپ ہی کی بات کو آگے لے کے چلتی ہوں۔ آپ نے جو سورہ احزاب کی آیات بتائی تو بہت مختلف بات ہے کہ پہلے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ تعالیٰ نے اے نبی کی بیویوں تم کچھ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہاں یہ لفظ یوز ہوا ہے، اور یہاں پر ہوا ہے اپنی بیویوں مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، صاف اس بات واضح ہوتی
ہے، وہی بات جو اسد تھانوی صاحب فرما رہے ہیں،
ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ شریعت ان کے کہنے کے مطابق صرف اس خاص وقت تک کے لیے تھی تو یہ آیات منسوخ میں آئیں گی، اور اگر یہ آیات تنسیخ میں ہیں تو یہ آیات، آپ کو پتا ہوگا قانون تنسیخ کے جو آیات حکم ختم ہو گیا ہے تو وہ آیات تنسیخ میں آتی ہے، یہ آیات مولانا بتائیے آیات تنسیخ میں آتی ہے؟ اگر یہ آیات تنسیخ میں نہیں آتی آیات تو یہ پھر اس کا امپلیمنٹ قیامت تک کے لیے ہوگا۔
وہ آیات جو منسوخ ہو گئی ہیں یا ان کے احکامات جو ہیں حکم جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے، ہاں ٹھیک۔
اچھا یہ فرمائیے کہ الا ما ظہر منہا کی جو بات ہوئی ہے
جی
تو آپ یہ فرماتی ہیں, آپ اس کا
جی
موقف جو کلیئرلی آپ کا یہ ہے
جی
کہ پردے میں چہرے کا پردہ اور ہاتھوں کا پردہ بھی ہے.
جی بالکل ہے,
بالکل ہے.
جی
یہ محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ,
میں اتنی عالم فاضل تو نہیں ہوں,
آپ ماشاء اللہ مسلمان ہیں, آپ
ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہ میں اتنی ساری آیتوں کو کوٹ کر سکتی ہوں, نہ میں کوئی احادیث کا حوالہ دے سکتی ہوں, لیکن جو تھوڑی بہت میری اپنی علم ہے اس میں میں کہیں بھی یہ محسوس نہیں کرتی ہوں کہ اس میں حکم یہ ہے کہ چہرے کو چھپانا ہے. کہیں ہمیں یہ چیز سامنے نہیں آتی ہے. آپ نے خود ابھی ایک حدیث کا تذکرہ کیا ہے جس میں اسما بنت ابو بکر کا ذکر آیا ہے, اور اس حوالے سے اگر احادیث پر اگر آپ چلیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ وہ پورے اپنے جسم کو ڈھانپیں سوائے ہاتھ کے اور چہرے کے. تو یہ چیز ہمارے سامنے ہے, ہمیں کہیں نظر بھی نہیں آ رہا. مثلا آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ چہرہ نہیں چھپا رہے ہیں, آپ ہاتھ نہیں چھپا رہے ہیں, آپ پیر بھی نہیں چھپا رہے ہیں, پھر آپ حج کرنے جا رہے ہیں تب بھی آپ کو اس طرح کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے. نہیں نہیں نہیں, اسی کو آپ جنرلائز کریں گے نا. دیکھیے نا, یہ کہہ رہی ہے, ان کا کہنا صحیح ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے ہے. یہ لوگ جو ہیں جو اسکول آف تھاٹ کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جنرلائز کیا گیا ہے, یہ تمام مسلمان خواتین کے لیے ہے. سورہ احزاب میں تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, مثلا ازواج مطہرات دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہیں,
مسلمانوں کی مائیں ہیں
جی, وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں. جبکہ جنرل جو خواتین ہیں کیا ان کے لیے بھی یہ حکم نافذ ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. کتنے ایسے واقعات آپ کے سامنے ہیں جہاں پر خواتین اس زمانے میں انٹریکٹ کرتی تھی مردوں کے ساتھ. بلکہ میں ابھی ایک جگہ پڑھ رہی تھی, شاید امیر حسین نام ہے یا امیر علی, ایک ہسٹورین ہے جی, امیر علی ہے جی جی جی, انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قادر باللہ تک, یعنی آپ اس کو 3rd century BC ہجری کہیں گے, اس وقت تک عورتوں کا سیکلوژن نہیں ہوا تھا. عورت اور مرد مل کے مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جہاں صفیں بنتی تھیں وہاں پر آ کے ان سے گفتگو کرتے تھے. اور کئی دفعہ دکھایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی خواتین سے مختلف مسائل پہ بات کر رہے ہیں, لیکن وہاں ہمیں کہیں یہ اندھیرا نظر نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا منہ ڈھانپا ہوا تھا.
غامدی صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ عہد نبوی میں یا بارگاہ رسالت میں جب خواتین حاضری دیتی تھیں تو اس وقت کیا وہ پردے میں آتی تھیں, یا کیا وہ جلابیب کوئی بڑی چادر تھی ہوتی تھی, کیا ہوتا تھا؟ آپ فرمائیے.
میں آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا, لیکن جو دو تین نکات اٹھائے ہیں
جی جی
ہمارے بزرگوں نے, میں ان کے بارے میں بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے پہلے یہ عرض کر دیا تھا کہ یہ تین نوعیت کے احکام ہیں. ایک احکام وہ ہیں جو تمام مسلمان خواتین کو دیے گئے ہیں, وہ ابدی شریعت ہے. وہ میں نے عرض کر دیا کہ چار نوعیت کے احکام ہیں, ان کا خلاصہ بیان کر دیا میں نے. ایک وہ احکام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہیں. ازواج مطہرات کا مسئلہ بڑی وسعت کے ساتھ زیر بحث آیا ہے. کسی معاملے کے خاص ہونے سے وہ حکم منسوخ نہیں ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم ایک خاص شرائط کے ساتھ یا خاص طبقے کے لیے ہے. مثال کے طور پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی سرگوشی کرنا چاہتا ہے آپ سے, اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے, تو منافقین کی حوصلہ شکنی کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ کچھ صدقہ کر کے آئے. اب ظاہر ہے کہ یہ قرآن میں موجود ہے, تو اس کو قرآن سے نکال نہیں دیا جائے گا. یہ اصل میں اس صورتحال کو ہمیں بتاتا ہے. قرآن مجید پیغمبر کی سرگوشت انذار ہے, اس میں حضور کی خانگی زندگی زیر بحث آئی ہے, آپ کے معاملات زیر بحث آئے ہیں, جنگوں کے واقعات زیر بحث آئے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی حکم کو جب آپ شرائط و حدود کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو وہ منسوخ ہو رہا ہے. ایک تو میں عرض کروں. پھر میں نے یہ عرض کیا کہ ایک تیسری نوعیت ہے احکام کی, وہ احکام وہ ہیں جو مسلمان خواتین کو دیے گئے ہیں. ان میں حضور کی ازواج بھی شامل ہیں, ان میں آپ کی بیٹیاں بھی شامل ہیں, اور ان میں عام مسلمان خواتین بھی شامل ہیں. لیکن وہ احکام ایک وقتی تدبیر کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک سنگین مسئلہ جب پیش آ گیا تو اس میں بعض ہدایات دی گئیں. ان کا تعلق بھی اسی ابدی معاملے سے نہیں ہے. اس کی تردید کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ مسلمان خواتین کو کہا گیا. کس پس منظر میں کہا گیا؟ میں نے آپ کو اس کے پہلے کی آیت سنائی. پہلے کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان عورتوں اور مردوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں اور بہتان لگا رہے ہیں ان کے اوپر, ان کو معلوم ہونا چاہیے کس درجے کا گناہ کر رہے ہیں. درمیان میں یہ حکم دیا گیا ہے, اور حکم دینے کی وجہ بھی یہ بتائی گئی, صنفی کشش نہیں بتائی گئی. آئیں یورف نہ فلا یوزین, یعنی تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور کوئی اوباش ان کو اذیت نہ دے. آپ صورتحال کو دیکھیں,
بالکل ٹھیک ہے.
خاتمہ اس پر کیا گیا ہے کہ اس کے باوجود یہ منافقین باز نہ آئے اور یہ افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے تو ہم ان کو قتل کی سزا دے دیں گے. مجھے بتائیے کہ اس سنگین صورتحال کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟
بالکل.
تو یہ نوعیت ہے,
ٹھیک ہے. لیکن اس بات سے تو اختلاف آپ دونوں میں کر رہے ہیں.
مزید عرض,
لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ عارضی احکام تھے. سیاست تھانوی صاحب اور طیبہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ابدی اس میں مانویت پر دلالت کر رہے ہیں.
ان کے اندر جو میسج ابدی ہے, وہ میسج کیا ہے
کہ جو قرون اولا کا زمانہ ہے, صحابہ کرام کا زمانہ ہے اور ذخیرہ احادیث ہے, اس کا آپ مطالعہ کریں. اس کے بعد جو علماء,
میں سب پہ تبصرہ کر دیتا ہوں, فقہا کی آرا پہ بھی کر دیتا ہوں.
اس کے بعد چاروں فقہا کی آرا ہیں. اس کے بعد 1400 برس سے جو امت مسلمہ کا ایک تعامل چلا آ رہا ہے, دنیا کے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان میں جو عموماً خواتین کا تعامل چلا آ رہا ہے, وہ قرآن پاک کی ان آیات کے اوپر عمل ہے. بلکہ آج سے 60-70 برس پہلے پردے زیادہ وہ تھا کہ بسا اوقات انسان کے گھر میں بچی ہوتی تھی اور رشتہ داروں کے علاوہ محلے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا.
یہ تو کلچر کی بات ہے نا, یہ تو کلچر کی بات ہے.
لیکن اسلام کا کلچر دین ہمیں قرآنی آیات اور احادیث کو پڑھ کر اس سے کلچر ڈیولپ ہوا, نسل در نسل چلا. 1400 برس گزرنے کے باوجود آج بھی وہ اتنا زبردستی کے ساتھ موجود ہے اور پوری دنیا کے مسلمان ملکوں میں موجود ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ شرفا کے معاشرے میں آپ دیکھیں خواتین عبایا پہن کے, خواتین برقع اوڑھ کے, خواتین چادر اوڑھ کر دنیا میں آپ کہیں بھی ٹی وی پہ آپ پوری دنیا کے نظائر دیکھتے ہیں.
نہیں تو اس وقت جب اسلام نافذ ہوا تھا تو اس وقت کی جو عرب کلچر تھا اس میں برقع تھا, لوگ پردہ کرتے تھے.
عرب کلچر میں اگر برقع ہوتا تو اور تو یہ حکم کی کیا ضرورت تھی ہے جو قرآن پاک میں وَإِذَا سَأَلْتُ قرآن کہتا ہے نا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ.
اشرافیہ کی ساری خواتین برقع پہنتی تھی, اپنا منہ ڈھانپتی تھی.
میں گزارش کر رہا ہوں کہ
جبکہ دیہات کی عورت ایسا نہیں کرتی تھی اور وہی سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے ہمارے دیہات میں. آپ جائیے,
گفتگو رہے گی جاری, لیکن آپ کی بات جہاں سے کٹی تھی غالب صاحب,
میں گزارش کر رہا تھا. میں یہ گزارش صحابہ میں سے ایک نے ایک رائے دی اور دوسرے نے اس کے بالکل برعکس رائے دی. اس سے واضح ہو گئی بالکل یہ بات کہ یہ کوئی ایسا اجماع کا مسئلہ نہیں ہے. دونوں جلیل القدر عالم ہیں. میں اس وقت اس پہ تبصرہ نہیں کرتا کہ ان میں سے کس کی رائے کس بنیاد پر ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ ابتدا ہی سے اس معاملے میں دو آراء تو بیان فرما دی انہوں نے. اب آ جائیے فقہا پر, ائمہ پر. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ لوگ جس فقیہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ ہیں. انہوں خود اعتراف فرمایا کہ وہ یہ رائے نہیں رکھتے. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ متاخرین احناف نے بھی آ کے یہ استدلال کیا ہے کہ فتنے کی وجہ سے ہم یہ سختی کر رہے ہیں, ورنہ قاضی ابو بکر جساس نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور ان کے جلیل
ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ٹپال ٹی.
ٹپال, ٹرولی یور کپ آف ٹی.
جساس نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور ان کے جلیل القدر حنفی فقی ہونے سے کون اختلاف کر سکتا ہے, اس موضوع پر باقاعدہ دلائل دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ ایسا ہی چلا آ رہا تھا, یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات بے شک ان پابندیوں میں ڈال دی گئی, اس کے وجوہ اسباب ہیں اور زیادہ تر روایات انہی سے متعلق ہیں. عام مسلمان خواتین میں سے وہ بھی تھیں کہ جو اس کا اہتمام کرتی تھی, اور ان کو عام طور پر متنقبہ کہا جاتا تھا, وہ بھی تھیں جو اس کا اہتمام نہیں کرتی تھی. مشہور واقعہ ہے 10 ہجری میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے, اس کے بعد ایک خاتون نے آپ سے سوالات کیے ہیں کھڑے ہو کر, اور اس موقع پر آپ نے ایک صحابی کا رخ موڑ دیا. تو ظاہر بات ہے کہ یہ صورتحال تھی کہ اس میں کوئی چہرے کا پردہ نہیں کیا جا رہا تھا. بعض لوگوں نے توجیہ کرنے کی کوشش کی اس کی, درحال ہے کہ حج ختم ہو چکا تھا.
حج میں تو یہ واقعہ جو احرام میں تو ویسے ہی
احرام ختم ہو چکا تھا, یعنی حنا کا واقعہ
احرام ختم ہو چکا تھا.
بالکل, وہ واپس تشریف لا رہے تھے. اس وقت کسی احرام کی پابندیوں کا کوئی سوال نہیں ہے. اس وقت معاملہ بالکل عمومی زندگی کا تھا. میں آپ سے یاد کرتا ہوں کہ احناف کے فقہا اس زمانے میں جو بھی کہیں, ان کے جلیل القدر فقہا کا یہ کبھی موقف نہیں رہا, اور وہ اس کے قائل رہے ہیں ہمیشہ. یبدینا لا یبدینا زینت ہننا میں وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں چہرہ اس سے مستثنا ہے. یہ جلیل القدر مفسرین کی رائے بھی رہی ہے,
اچھا
زمخشری نے، آلوسی نے، دوسرے لوگوں نے، وہ تمام آرا نقل کیے ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ
اور بارگاہ رسالت میں جب خواتین حاضر ہوتی تھیں تو وہ چہرہ ان کا کھلا ہوتا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوتے تھے،
گفتگو کرتی تھی، بات کرتی تھی، اپنے مسائل پیش کرتی تھی رسالت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مدعا میں روایت ہے کہ جب اجتماع ہو رہا تھا تو ایک خاتون نے ایک دوسرے صاحب سے کہا مجھے ذرا بتا دو کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے. اپنے تمام معاملات میں ایسا ہی کرتی تھی. سید آسما کے بارے میں اگرچہ روایت پر محدثین نے تنقید کی ہے کہ وہ کچھ صحت پر پوری نہیں اترتی، لیکن وہ روایت جیسی کچھ بھی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ خود حضور نے ان کو کیا کہا ہے.
آپ ہی کی بات ہے. آپ ہی سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا اس آیت کمپلیمنٹ کے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ عورت کی عزت، یہ ساری باتیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آج منافقت نہیں ہے؟ آج فتنے نہیں ہیں عورت کو دیکھ کر؟ آج کوئی تنگ نہیں کرتا تو ٹھیک ہے. ہم اس آیت کو کہتے ہیں
سورہ ہم پہ لاگو ہوتی ہے،
بالکل ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. اور لفظ آتا ہے گھونگھٹ ڈالنے کا، تو گھونگھٹ میں آپ کا چہرہ کور ہوتا ہے. آپ نے دلہنوں کو، آج کی دلہن نہیں، میں پہلے کی دلہن کہہ رہی ہوں، جو گھونگھٹ کا لفظ ہوتا ہے تو گھونگھٹ میں آپ کا چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اگر آج یہ صورتحال نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس آیت کو لاگو نہیں کرتے. مگر آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج یہ صورتحال نہیں؟
قرآن پاک کی جو آیت ہے یدنین علیہن من جلابی بھین، اعلیٰ کہتے ہی اوپر کو ہیں، یعنی قرآن کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ چادر جو ہے اس کو اوپر سے ڈالا جائے
تاکہ چہرہ چھپ جائے،
اوپر سے ڈالا جائے تو چہرہ چھپے گا.
اور سب کچھ ہمارے معاشرے میں چہرے سے ہی تو ہوتا ہے. آپ کے تو سلوگن ہی ایسے بنتے ہیں کہ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں.
جلابیب تھی، وہ ایک چادر انہوں نے پھاڑی، اوپر سے یہاں باندھی اور یہاں اس کو لگا دیا، اور پھر وہ یوں پڑی ہوئی تھی. اس میں کہیں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کا خواتین کا چہرہ ڈھپا ہوا ہے.
نہیں ایسا کہیں نہیں ہے.
یہ تو آپ اپنی
میری بات سنیے. بے پردہ کسے کہتے ہیں؟ ہم تو ابھی منہ چھپانے کی بات کر رہے ہیں. بے حجابی سم تھنگ ایلس، اور منہ کو ڈھانپنا کچھ اور میں سمجھتی ہوں.
ٹھیک، آپ یہ فرماتے ہیں غامدی صاحب کہ دربار رسالت میں جب بھی خواتین نے حاضری دی وہ ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ ان کا کھلا ہوا ہوتا تھا. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ دونوں حضرات؟
چہرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب خواتین آتی تھیں اور ان کا چہرہ کھلا ہوتا تھا، ایسی وضاحت کہیں بھی نہیں.
کہیں نہیں ہے. آپ فرمائیے.
سن تین ہجری میں اور سن پانچ ہجری میں
ان کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، یہ بھی کہیں نہیں.
سنیے،
سن تین تو پھر بات ہی ختم ہو گئی.
اس سے استدلال نہ کریں.
سن تین ہجری
کریں قرآن مجید سے.
ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں،
نہ تو یدین علیہن جلابی بہن کے مفہوم میں ان سے اختلاف کر رہا ہوں. میرے نزدیک بات ٹھیک بیان کر رہے ہیں. یہ بات یہ ہے کہ ایک خاص صورتحال ہے، میں نے آپ کو اس کا پیشوا کب بتایا ہے، اس کا پس منظر بتایا ہے، اور یہ پس منظر قرآن کی آیات میں سے ہے. اس سے جو میسج ملتا ہے، جو ہماری بہن کہہ رہی ہیں بات ٹھیک کہہ رہی ہیں، جو میسج اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ جہاں کوئی خطرے کی صورتحال ہوگی وہاں ہر خاتون اپنی حفاظت کا بندوبست کرے گی.
اچھا.
اس کے لیے ایک تدبیر وہاں اختیار کی گئی. ہو سکتا ہے کسی دوسری جگہ کوئی دوسری تدبیر اختیار.
آج بھی اگر ایسے حالات واقعات،
میں کہتا ہوں آپ کو پیش آ گئے،
پیش آ گئے،
آپ آئے پیش، میں مثال دے رہا ہوں،
پردہ ہونا چاہیے.
نہیں، میری گزارش سن لیجیے، ضروری صورتحال کا مقابلہ کریں گے. میں اس کے بالکل الٹ مثال دے رہا ہوں آپ کو. 9/11 کے بعد مسلمان خواتین کے لیے باہر یہ صورت پیدا ہو گئی کہ وہ ایک اسکارف بھی اگر لیے ہوئے ہیں تو ان کی عزت عصمت سب خطرے میں پڑ گئی. ہم کو مشورہ دینا پڑا ان کو کہ اس معاملے میں وہ دوسرا راستہ اختیار کریں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس آیت کا میسج جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. جو ضروری آداب و احکام ہیں وہ نور میں بیان کر دیے گئے ہیں. اس آیت کا میسج یہ ہے کہ جب خطرے کی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو خطرے کی نوعیت دیکھ کر اسے نمٹنے کی کوئی تدبیر اختیار کی جائے. اس موقع کے اوپر ایک تدبیر اختیار کی گئی، آج ہم کوئی دوسری تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، کل کوئی تیسری تدبیر اختیار کر سکتے ہیں. میری بہن اس چیز پہ غور نہیں کر رہی کہ سنگینی صورتحال کی کیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک بس اسٹاپ کے اوپر کسی لڑکے نے آوازہ کس دیا ہے یا کسی آدمی نے کوئی بری بات کر دی ہے، اس پر قتل کر دیں گے آپ. سنگین صورتحال اتنی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ باز نہ آئے تو قتل تقتیلا، یہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے. ایسی صورتحال میں دیے گئے احکام ہیں، ظاہر ہے وہ انہی شرائط انہی حدود کے ساتھ ہوں گے.
اور ازواج مطہرات کے لیے ہی ہو سکتے
ہیں. یہ تو خواتین بھی شامل ہیں ازواج مطہرات کے لیے.
نسائل مومنین،
قرآن پاک میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلمان عورتیں، ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، ان سب کو اس زمانے میں باہر جنگل پھرنے کے لیے جانا پڑتا تھا. یہ بڑی نازک صورتحال ہو جاتی تھی کیونکہ اس کے لیے نکلنا بھی فجر سے پہلے پڑتا تھا اور یا پھر مغرب کے بعد
اندھیرے،
تو منہ اندھیرے یہ صورتحال پیدا ہوئی. جب سب مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، پورا واقعہ بیان کیا ہے، ابن کثیر نے بیان کیا ہے، زمخشری نے بیان کیا، آلوسی نے بیان کیا، سب نے بیان کیا ہے.
تو یہاں آپ اور آپ کے ہے
جس کے اندر یہ صورتحال ہوئی ہے
جی،
تو تدبیر کی جائے گی.
جی ہاں،
جو ابدی آداب ہے وہ میں نے بیان کر دیا.
تو یہ حکم عارضی یہ حکم یا عارضی حکم دوبارہ نافذ ہو جائے گا.
سوال یہ ہے کہ کیا یہ حالات آج کے ایسے نہیں ہیں؟
میں نے عرض کر دی تھی حالات ہوں گے ان کے لحاظ سے تدبیر کی جائے گی.
میں تو پوچھ رہی ہوں کہ آیات
ایسا نہیں ہے کہ کسی خاتون کو ریپ کرنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا
کہ قرآن حکیم کے جو احکامات ہیں یہ دائمی اور ابدی ہیں.
بالکل
دائمی اور ابدی ہیں
ان کے کہنے کے مطابق. چلیے میں ان کی بات سے بھی اگر ایگری کرتی ہوں تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ جو بتا رہے ہیں بیک گراؤنڈ اس کا حالات جو آپ بتا رہے ہیں تو حالات تو اس سے بھی بتا رہے ہیں آج.
ٹھیک ہے حالات پہ گفتگو ابھی ہم کریں گے.
حالانکہ ہر جگہ ایسی صورت حال
ٹھیک
ہے. اپنی گاڑیوں میں جا رہی ہیں خواتین.
غام صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے بات بیان فرمائی ہے اس زمانے میں چونکہ غلامی رائج تھی باندیاں ہوتی تھیں ان کا لباس مختصر تھا
اور مختلف تھا
اور مختلف تھا اور جو
مختلف تھا
اور مختصر بھی تھا اور
مختصر بھی تھا
جی
یہ تو کتابوں میں لکھا ہے مختصر بھی تھا اور مختلف بھی تھا. اور جو مسلمان خاندان تھے اور شرفا کے خاندان تھے اور آزاد لوگ تھے ان کا لباس مختلف تھا. تو قرآن پاک میں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو خواتین کو جب کہا گیا کہ تم چادر اوڑھ کے نکلو اور یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, تو اس آیت کا اصل جو اطلاق ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جو حرہ اور آزاد خواتین ہیں اور جو مسلمان معاشروں سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں ان میں اور جو باندیاں ہیں ان کے اندر تمیز ہو جائے.
تمیز رہے. محترم ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر ممتاز عالم دین علامہ ذل صادق حسینی صاحب ہیں. ہم اسی موضوع پر علامہ صاحب سے ان کی رائے لیتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آپ یہ فرمائیے کہ دین میں پردے سے ایک تو یہ کیا مراد ہے اور کیا چہرے کا پردہ اور ہاتھ کا پردہ اور پاؤں کا پردہ ہے یا نہیں ہے؟
دیکھیے پردے کے معنی یہ نہیں ہے کہ عورت کو غلاف اڑھا دیا جائے اور کوئی اس کے اوپر خیمہ تان دیا جائے کہ بھائی وہ عزب معطل ہے ہم نے اسے گھر میں بٹھا دیا ہے, بلکہ حجاب اور ہے اور پردہ اور ہے.
اچھا یہ فرمائیے کہ خواتین کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے؟
نہیں صاحب بالکل ضروری نہیں ہے. اس کی پوری تفصیل موجود ہے سورہ احزاب میں دیا ہوا ہے. سورہ نور میں تو بہت ہی طویل تفسیر ہے اور بالخصوص سورہ احزاب میں یہ دیا ہوا ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلا کرے تو وہ اپنے چہرے اور گردن پر اپنی چادر کا گھونگھٹ لٹکا لیا کرے.
وہ جلابیب کی بات جو ہوتی ہے.
جلابیب کی بات ہے یعنی جسے آپ اسکارف کہتے ہیں آج کے زمانے میں. اگر آپ سکھائے جعفر کی بات کر رہے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے ہمارے یہاں کہ جتنا یعنی چہرہ ہاتھ اور پاؤں حج کے دوران عمرے کے دوران ان چیزوں کا کھولنا ہمارے یہاں واجبات میں ہے. یعنی چہرہ کھولنا, اگر چہرہ ڈھانک لیا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں.
ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے آپ کے بارگاہ رسالت میں جب خواتین حاضری دیا کرتی تھیں تو ان کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا؟
ان کا چہرہ کھلا ہوا کرتا تھا.
اچھا
چہرہ کھول کر جایا کرتی تھی.
ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ نے یہ وضاحت سے یہ بات کہہ دی کہ دین میں چہرے کا پردہ اور ہاتھ کا پردہ اور پیروں کا پردہ نہیں ہے
سوائے
اضطراری کیفیت کے. اب یعنی عارضی حکم ہو سکتا ہے لیکن یہ کوئی دائمی اور ابدی احکامات کے زمرے میں یہ بات نہیں آتی. بہت شکریہ علامہ صاحب, میں بڑا ممنون ہوں آپ. السلام علیکم.
ایک بات میں نے اور پہلے ذکر کرنے کی کوشش کی تھی. آپ دیکھیے کہ ماں, ایک ماں کا رشتہ جتنا مقدس ہے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات روحانی مائیں ہیں جن کا درجہ جسمانی ماں سے زیادہ ہے, لیکن اسلام ان کے لیے بھی پردے کی پابندی لگاتا ہے اور کہتا ہے وَإِذَا قرآن میں وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویوں جب تم سے کوئی آدمی بات کرے تو گفتگو میں نزاکت مت اختیار کرو, یعنی ایسے لہجے میں مت بات کرو کہ وہ بات کو لمبا کرنا چاہے. اور وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, جب تمہیں کوئی بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے بات کرو. تو قرآن پاک کی یہ تمام ساتھ کی ساتھ آیات کے اسلوب کو آپ ایک ساتھ دیکھیں اور ذخیرۂ حدیث کو ایک ساتھ دیکھیں تو اس سے تو عورت, آپ تو چہرے کی بات کرتے ہیں, عورت کی بول کا بھی پردہ ہے.
بالکل عورت کی بات کا بھی پردہ ہے. یہ ورائے حجاب کی بات, یہ تو قرآنی آیت ہے, حدیث بھی نہیں ہے, قرآنی آیت ہے.
میں نے عرض کیا آپ سے, یعنی دیکھیے نا بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ کسی سورہ میں ہیں یا الگ سے لکھی ہوئی ہیں. پوری سورہ احزاب کو آپ پڑھیے, وہ اصل میں ایک مخصوص صورتحال کا ذکر کر رہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. منافقین باقاعدہ طور پر اس تاک میں ہے کہ کوئی راستہ ملے. اس میں ازواج مطہرات کو پہلے خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ لستن قاہد من النساء, تمہارا معاملہ عام عورتوں کا سے نہیں ہے, تم پیغمبر کی بیویاں ہو. پھر ان کو چوائس دیا گیا ہے کہ اگر یہ زائد پابندیاں آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ حضور سے الگ ہو جائیں۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ پابندیاں تم قبول کرتی ہو اور تم سے کوئی خرابی ہوتی ہے تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، اور اگر تم نیکی پر قائم رہتی ہو تو دگنا اجر دیا جائے گا۔ اس پس منظر میں پھر انہیں کہا گیا ہے کہ اب یہ منافقین مسجد نبی میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، یہ یہاں آتے ہیں، یہ اس گھر کو ہدف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ آپ باہر نکلیں گی نہ محرم اعزہ کے علاوہ کوئی بغیر اجازت کے گھر میں آئے گا۔ حد یہ ہے کہ کھانے پر بھی اگر بلایا جائے گا تو دعوت دی جائے گی تو آیا جائے گا، ورنہ نہیں آیا جائے گا۔
اور کھانے کے بعد
جتنے احکام ہیں، لیکن یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ یوں نہیں ہے کہ ازواج مطہرات
یہ بات ہو رہی ہے، نبی نے
گزارش کی ہے کہ پردے کی جو آئے
اس کو جو نبی کی بیوی آپ نے اس کو امت مسلمہ پر پردے کو منطبق کر دیا۔
میں وضاحت کر دوں ایک بات کی، اس ہندو برے صغیر ہندو پاکستان میں جو سب سے بڑا علمی گرانہ شاہ ولی اللہ کا ہے، ان کے بیٹے شاہ عبد القادر کا ترجمہ جو ہے وہ آپ منگوا لیجیے، صحیح الفاظ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ہیں، عام مسلمانوں کی عورتیں ان کی مخاطب نہیں ہیں، وہ اگر ان میں سے کسی چیز کو بذات خود اختیار کرنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، صاف الفاظ دیے۔
اس میں گزارش یہ ہے کہ اگر
ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی منفرد نئی بات کر رہا ہوں، یہ حناف کا مذہب،
اگر پردے کے احکام صرف ازواج مطہرات کے لیے ہوتے نا تو کل ازواجی کا وبناتے کے بعد ونساء المؤمنین کا لفظ قرآن کبھی نہ لاتا۔
یہ پھر خلط ببس ہے، ایک ازواج مطہرات کے لیے احکام ہے اور ایک احکام وہ ہے جو ایک مخصوص صورتحال میں سب مسلمان خواتین کو دیے گئے۔
تو یہ میں ہم تو پردے پہ بحث کر رہے ہیں نا،
تو پردے کے تین احکام ہو گئے نا، یعنی ابدی احکام ایک وقتی ضرورت کے تحت سب کو دیے گئے،
جو جلابیب کا
حکم ہے وہ مسلمان عورتوں کے لیے بھی تھا، لیکن
اس میں چہرے کا نقاب شامل ہے نا،
چہرے کا میں عرض کر رہا ہوں، بالکل میں اختلاف نہیں کر رہا، میں یہ کہتا ہوں پہلے میری بات کو متعین طور پر دیکھیے۔ ایک احکام وہ ہے جو قیامت تک ابدی ہیں، وہ سورہ نور کے ہیں، ایک احکام وہ ہے جو مسلمان عورتوں کو اس وقت کی ایک مخصوص صورتحال میں اوباشوں کی زد سے بچانے کے لیے دیے گئے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک فرق بتاؤں،
ایک بات یہ بھی قانون صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی اور سورہ نور بعد میں نازل ہوئی،
میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تو خیر روایات کی بحث ہوتی ہے، اس میں فیصلہ کن بات کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن احکام اپنے پس منظر اور سیاق و سباق میں بتا رہے ہیں۔
غامدی صاحب آپ کو اس بات پہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تو ازواج مطہرات سے سوال کرنے اور بات معلوم کرنے اور مسائل معلوم کرنے کے لیے یقیناً مسلمان آئیں گے، صحابہ کرام آئیں گے، اور وہ لوگ آئیں گے جو ان خواتین کے لیے اولاد کے درجے میں جن کی وہ روحانی مائیں ہیں، اس کے باوجود قرآن ان کو کہتا ہے کہ تم پردے کے پیچھے سے بات کرو،
تو
اللہ صرف نہیں آئیں گے،
گزارش
وہ نہیں آئیں گے، اصل میں وہ اباش ہیں جو مسلمانوں کے پردے میں آ کے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیے،
قرآن پاک
اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ جو بدترین لوگ رسول اللہ کو، کہاں مومنین زیر بحث ہے، وہاں یہ بدترین لوگ رسول اللہ کو اذیت دینا چاہتے ہیں،
قرآن پاک کی جو
ان کو بتا دو کہ یہ اپنے ارمان ختم کر دیں حضور کی بیویوں کے ساتھ، ان کے بعد بھی نکاح نہیں کیا،
قرآن وہ نکاح والی بات الگ ہے، یہاں تو ہم پردے کی بات پہ بحث کر رہے ہیں،
اسی جگہ
میری گزارش ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ،
منافقین کی دراندازی سے روکنے کے لیے حکم دیا گیا،
مطلقاً اس میں حکم ہے ہر مسلمان کو کہ جو بھی ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتا ہے، اور حدیث شریف میں آئے کہ جس وقت یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو جناب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا نکاح ہوا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ لٹکوا دیا اور حجاب کرا دیا اور پردہ شروع کرا دیا۔ بات یہ ہے کہ جب نبی کی بیویاں جو قوم کی مائیں ہیں اور روحانی مائیں ہیں اور ایک درجہ اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، اور صحابہ کرام جو اس زمانے کے مسلمان اور انسان فرشتے ہیں، ان کو جب حکم دیا جا رہا ہے کہ دروازے کے پیچھے سے بات کرو، سامنا آمنے کی اجازت نہیں ہے، تو عام مسلمان خاتون، ماں، بہن، بیٹی کسی کی، وہ غیر محرم کے سامنے۔ اور دوسری بات یہ کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، جو آیت ہے اس میں آٹھ محارم کا تذکرہ ہے، اگر یبدین زینتہن غیر محارم کے لیے بھی ہوتا تو قرآن یہ آٹھ محرم مردوں کو اور پھر تین عورتوں اور بچوں کا ذکر نہ کرتا۔
ان موضوعات پر جو آٹھ محارم ہیں اس پر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔
میں نے تو کہا ہے کہ جو سورہ نور کے احکام ہیں وہ ابدی احکام ہیں، ان میں چار باتیں کہی گئی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ان کے بارے میں بحث نہیں۔
جی غامدی صاحب، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اب تک گفتگو میں نہیں آئیں، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ ہی کے ساتھ گفتگو رکھیں گے جاری۔ محترم ناظرین، پروگرام کا وقت محدود ہے، لیکن بہت ساری گفتگو بہت اچھی چل رہی تھی، لیکن ہم اپنے مہمانوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اگلے پروگرام پھر زحمت کریں، تشریف لائیں، اور تاکہ آپ کی گفتگو سے ہم استفادہ کریں۔ میں دل کی گہرائیوں سے مولانا اسد تھانوی صاحب، جاوید غامدی صاحب، طیبہ یوسفی صاحبہ اور محترمہ فوزیہ بہاب صاحبہ، آپ سب کو شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
جس کو بھی
ان کے دل و دماغ کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کو قرآن کے احکام سنانے چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ نہیں یہ کرتے
ہیں۔ اور اس کنڈیشن میں کیوں آتی ہیں کہ مرد ٹک ٹکی باندھ کے ان کو دیکھیں؟
کیا مطلب ان کی سہولت کے لیے ہم اپنے آپ کو ہے نا
آپ دیکھیں بہت اچھا آپ نے اس طرف اس کو موضوع کو لائے. میں آپ سے چلیے ہم آپ سے اس بات پہ اگری کرتے ہیں, آپ ستر کا کہہ رہی ہیں آپ اس کا کہہ رہی ہیں, یہ بھی تو آیا نا کہ اپنی زیب و زینت کو دکھاتی نہ پھر زمانے جاہلیت کی طرح. زیب و زینت اپنے زیورات, اور اس میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایسے زیورات بھی نہ پہنے جن کی جھنکار کی آواز بھی آئے, ٹھیک ہے, جو ستر کا حدود آپ کہتے ہیں ہاتھ ہیں چہرہ ہے بغیر میک اپ کے, اتنا سب چھک کر جو عورت جا رہی ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھے گا. اور جہاں تک بات آپ کہہ رہی ہیں کہ مزدور خواتین پیشہ لوگوں کی اور
ان کو دیکھ کے لوگ ٹک ٹکی باندھ رہے ہوتے ہیں, بھائی کیا بات کر رہی ہیں.
نہیں نہیں نہیں
اچھا غامدی صاحب یہاں پر ایک پوائنٹ یہ اٹھا, اس پہ ہم بات کریں گے ابھی, زینت کے اظہار کی, تو یہ اظہار زینت سے کیا مراد ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ عورتیں دونوں صورتوں میں ہوتی ہیں, ایک سادگی سے ایک معقول طریقے سے جیسے مرد باہر نکلتے ہیں وہ بھی نکلتی ہیں. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ کسی تقریب میں کسی موقع پر بہت زیورات پہنے ہوئے ہیں, بہت بناؤ سنگار کیا ہوا ہے, اس میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جو جسم کے حصے چھپے ہوئے ہیں ان کے زیورات اور بناؤ سنگار کی نمائش نہیں ہونی چاہیے, معقول بات ہے. یہی کہا ہے کہ اس میں بھی یہی کہا ہے کہ عورتیں جو ہے کوئی ایسا اقدام نہ کریں جو مردوں کو متوجہ کرنے والا ہو. تو اس میں اصل میں آپ کے دل پر پہرا بٹھایا ہے کہ آپ کا اپنا رویہ ایک ساتھ,
عورتوں کے حلیے پہ کوئی پہرا نہیں ہے آپ کا خیال,
بس جتنا ہے میں نے بتا دیا, جتنا ہے بتا دیا, جتنا ہے بتا دیا ہے کہ ان کو غزے بسر سے کام لینا ہے, ان کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے, ان کو اپنا سینہ ڈھانپ کر رکھنا ہے, ان کو اپنے زیب و زینت کی نمائش نہیں.
دونوں کے کام یہاں آپ بتا رہے ہیں نا,
بتا رہے ہیں
آپ مردوں کو بتا رہے ہیں,
دو باتیں عورتوں سے متعلق ہیں, دو مردوں سے متعلق.
اچھا اظہار زینت میں غام صاحب یہ فرمائیے کہ کیا یہ جو ہار ہے یا پرفیوم ہے کہ یہ اظہار زینت میں آتا ہے؟
جی بالکل آتا ہے, اس کے معاملے میں قرآن مجید کا منشا یہی ہے کہ خاص حلقے سے باہر اس کی نمائش نہ کی جائے,
اس کی نمائش. اور اس کے علاوہ مزید کیا اظہار زینت میں کیا کیا ہوتا ہے؟
بناؤ سنگار اور زیورات
وغیرہ یہ نظر نہیں آنا چاہیے
جتنے ممکن حد تک. قرآن مجید نے وہیں اللہ مظہرہ منا کہا ہے کہ جتنا ممکن حد تک مناسب حد تک چھپا کے رکھنا ہے چھپا کے رکھو, اور جو ظاہر ہوتے ہی ہیں ہاتھ کے ہیں چہرے کے ہیں پاؤں کے ہیں ان کے بارے میں استثناء ہے.
استثناء ہے
جی بالکل, اسی کو بیان کیا
مولانا صاحب, استثناء یہ ہے مانتے ہیں آپ؟
صرف ہاتھ اور پاؤں کا, چہرے کا نہیں.
چہرے کا نہیں, اچھا یہ ہار ہار وار اور یہ پرفیوم
کا بھی ہے کہ پرفیوم آدمی ایسی نہ لگا کے نکلے کہ جو دوسروں تک پہنچے. ٹھیک ہے, خواتین کو ممانعت ہے.
اچھا ممانعت ہے خواتین کو. اچھا اگر وہ جو وہ یہ جو نیکلس وغیرہ اگر نظر آ رہا ہے تو
وہ بھی نہیں, اس کو وہ بھی یعنی جو زیور ہے وہ نظر نہیں آنے
دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ
جب چہرہ آپ ان کے کہنے کے مطابق اگر اتنا کور کر رہے ہیں, اسکارف انہوں نے کہا جیسے, اور وہ جو ذلہ صادق صاحب تھے انہوں نے بھی کہا اسکارف کی بات کی, تو اسکارف یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ کے زیورات اسی میں چھپ جائیں گے.
ٹھیک, اس کی نمائش
جی ہوگی ہی نہیں, مگر وہ بھی تو پہن کے نکلی ہے تب بات ہے نا.
ٹھیک, اچھا مردوں کو جو ستر کے جو احکامات ہیں وہ جیسے فرمائے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک, اس کے علاوہ اور مزید کیا گفتگو فرمائیں گے آپ؟
یہ تو ستر ہے یعنی ناف سے لے کر,
یہ فقہ کی رائے ہے.
اچھا,
قرآن و حدیث نہیں,
قرآن و حدیث نہیں ہے, فقہ کی رائے ہے آپ کی فرمایا. جی آپ کیا فرمایا؟ جو مردوں پہ کیا کیا پابندی ہے؟
کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, تو وہاں فروجہم کا بہت سارے ترجمہ کرنے والوں نے ستر بھی ترجمہ کیا ہے. یہ تو ایک ضروری ستر ہے یعنی جس جو بالکل
لازم
کے درجے لازم کے درجے یعنی آداب میں سے یہ ہے کہ انسان کا پورا لباس ہونا چاہیے.
یہ اس کا تو اطلاق مردوں پہ بھی ہوتا ہے, جیسے فوجیہ کہتی ہے مردوں پہ مرد بالکل آزاد ہے, ایسے آزاد مرد بالکل
نہیں, مرد اور عورت دونوں کے احکام ساتھ ساتھ ہیں قرآن
پاک. احادیث شریف کو بھی آپ کبھی چیک کر لیجئے, آپ ان کی گفتگو دیکھا کریں, سارا کا سارا زور عورت پہ ہوتا ہے, اس کا پردہ نہیں ہے تو لہٰذا وہاں گناہ ہو گیا یا گناہ ہونے کی امید ہے یا یہ کہ آپ اٹریکٹ کرنا چاہتی ہیں, مطلب ہر چیز کے کانوٹیشن جو ایک وہ نیگیٹو بن جاتی ہے.
عورت نہیں اختلاط ہے, جس میں مرد اور عورت دونوں ضروری ہے. دیکھیں نا 50% مرد ہے 50% عورت ہے.
اسلام 50 کی بات ہو گئی,
یہاں کچھ مساوات قائم ہو گئی,
مساوات قائم ہو گئی.
بات یہ ہے کہ اگر خالی ہی عورتیں ہوں گی اور مرد نہیں ہوں گے تو کوئی گفتگو ہی نہیں. پھر تو جب تک مرد نہیں ہوگا, مرد اور عورت دونوں ہوں گے تبھی تو گفتگو ہے. اسی لیے تو پردے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ عورت مردوں میں نہ نکلے بغیر برقعے کے بغیر چادر کے. تو یعنی یہ آپ کا کہنا تو کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ سارا زور اور کیونکہ مرد موجود نہیں ہوگا صرف عورتیں ہوں گی, تب تو کوئی کلام ہی نہیں ہے نا, پھر تو کسی پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بحث پھر تو جیو کے پروگرام کی ضرورت ہی نہیں.
ٹھیک ہے, اچھا غانی صاحب یہ فرمائیے آپ کہ کیا بالوں کا پردہ ضروری ہے؟
جی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں تصور ہے کوئی بال ایک نظر نہیں آنا چاہیے عورت کا, یہ بات نہ قرآن میں بیان ہوئی نہ حدیث میں بیان ہوئی.
اچھا, اور آپ اس چیز کو نہیں مانتے کہ بالوں کا پردے کی کوئی پابندی نہیں ہے قرآن و حدیث؟
کوئی واجبات میں سے نہیں ہے, مناسب ڈیسنٹ لباس پہننا چاہیے.
آپ کچھ بتا رہے ہیں تو ستر میں تو بال جھک جائیں گے, آپ تو اپنی بات کے خلاف جا رہے ہیں.
میں نے کسی کو بات نہیں کی, میں تو فقہ کا موقف بیان کیا. میرے نزدیک تو ستر کے جتنے احکام بیان کیے جاتے ہیں
میں کب سے
کوئی بنیادی نہیں. میں نے تو بار بار یہ کہا نا قرآن میں.
آپ یہ فرمائیے طیبہ صاحبہ کہ کیا خواتین اپنے بالوں کو بالکل نہیں؟ فوزی صاحبہ آپ کیا فرماتی ہیں؟ عمل کے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ دین کیا کہتا ہے اس کو جانے. کیوں غامدی صاحب؟
مسلمانوں کی ایک بات ہے, مسلمانوں کی ایک تہذیب ہے. ہماری خواتین عام طور پر سر ڈھانپ کے رکھتی ہیں, اس کو آپ تہذیب کے دائرے میں رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ کوئی واجبات میں سے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک بال نظر آ گیا تو پتہ نہیں خاتون کیا گناہ کر بیٹھے گی. اس طرح کی کوئی بات قرآن حدیث میں کیا نہیں.
نہیں جی ایسی بات نہیں ہے.
ڈیسنسی ہے,
نہیں جی اپنے آداب ہے. قرآن حدیث کی اگر آپ بات کریں تو مسلم کی حدیث ہے کہ فاطمہ بنت قیس کو جب وہ طلاق ہو گئی تھی اور ان کو جب ام مکتوم کیا بھیجا گیا وہ نابینا تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر وہ سر سے دوپٹہ, جی نہیں, انہوں نے فرمایا تھا اگر تم سر سے دوپٹہ اتار کر رکھو گی تو تمہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہوگا, کوئی گناہ نہ ہوگا. تو مطلب ہے کہ نامحرم کے سمجھیے, مسلم کی حدیث سے آپ اس کو نہیں کر سکتے.
ہر چیز کو اس کے موقع محل میں رکھیے. ایک خاتون کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو ایک گھر میں 24 گھنٹے بسر کرنے ہیں.
جی
تو مردوں, غیر محرم مردوں سے ملنے میں جن آداب کا لحاظ کیا جاتا ہے وہ باعث مشقت ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کو پابندی نہیں ہوگی کیونکہ نابینا ہے, آپ اطمینان سے رہ سکیں گی. یہ ایک موقع ہے, محل ہے, اس سے پردہ کہاں سے نکلا ہے؟
اچھا خواتین جو سینہ ڈھانپتی تھی. آپ مجھے ستر کا حدود تو بتائیے, میں اتنی دیر سے پوچھ رہی ہوں.
میں تو آپ چرچ کر دیجیے, اگر
عورت کا ستر,
قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ خواتین اور مرد دونوں کو اپنے شرمگاہوں کو بہت اچھی طرح ڈھانپ کے رکھنا چاہیے.
یہی ستر, مطلب عورت کتنی ہو سکتی
ہے؟ یہی ستر ہے, مناسب لباس پہنا ہوا ہے بس کافی.
کافی ہے,
بالکل.
آپ تو سب سے ہی آگے چلے گئے, مطلب ابھی تک تو صرف چہرے اور ہاتھ کا ستر کا آ رہا تھا.
میں اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ چکا ہوں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ پہلے آپ آگے چلے گئے یا پیچھے نہ
جائیے,
آپ باتوں کو علمی طریقے سے سمجھیے. میں نے ابھی آپ کو توجہ دلائی اور ہمارے مولانا کو بھی توجہ دلائی کہ آپ کے احناف کتنی بڑی تعداد میں, آپ کا سب سے بڑا امام وہ رائے نہیں رکھتا جو آپ بیان کر رہے ہیں. تو اگر اس کو حق حاصل تھا,
فتنے کا
اگر ان کو حق حاصل تھا,
یا آپ ان کی رائے کی غلط
رائے بالکل لگتی ہے, وہ تو میں بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ جناب اگر کوئی خطرے کا موقع ہے تو احتیاط کر لیجئے. لیکن دین کا حکم وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟
پردے کا فتنے سے کیوں بچ رہے ہیں؟
یہ بات یہ ہے,
حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے.
میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں,
ان کا یہ تذکرہ,
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات یہ کہ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی بالکل کہ وہ شریعت کے حکم کی حیثیت سے اس کو بالکل بیان نہیں کر رہے. اس معاملے میں ان کی رائے دوسرے لوگوں سے مختلف ہے, احناف کی رائے مختلف ہے. تمام احناف کے علماء جلیل القدر علماء ہیں,
احناف کا جو متاخرین ہے وہ امام شافعی, امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے اوپر ہے, اور انہوں نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے جلابی بین میں. چہرے کے اوپر آپ کے چادر ڈالنا ہوگا.
میں تو آپ کیا فرما رہا ہوں کہ یہ پہلے تو میں نے صرف اس کا حوالہ اس لیے دیا تھا کہ آپ علمی چیزوں کو اتفق علیہ تعبیر نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے.
صاحب تو قرآن سے یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ موقع,
میں کہتا ہوں اس کے بعد کے جلیل القدر احناف کا بھی نہیں.
حضرت امام ابو بکر
جساس نے تو ایک تفصیلی بحث کیا احکام القرآن میں اسی آیت کے اوپر,
حضرت
اور یہ بتایا ہے کہ یہ آزاد شامل نہیں.
اچھا آپ فرمائیے, ہاں
چاروں اماموں میں سے تین اماموں کا تو یہ قول ہے کہ چہرے کے اوپر بھی پردہ کیا جائے.
بالکل ٹھیک ہے. کیا فرماتے ہیں
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ کہتے ہیں کہ اگر فتنے کا خوف ہو, یعنی بازاروں میں جانا ہے کہیں, تو پھر چہرے کے اوپر پردہ ڈالا جائے
گا. وہ اتنا پھر ہر وقت رہے گا.
پھر وہ ایک عارضی حکم کی بات آ گئی جو غامدی صاحب مستقل کہہ رہے ہیں. یہ بات
آپ کو تنبیہ کر رہا ہے کہ جی اپنے آپ کو
اس کو دائمی یا بدی حکم نہیں بنائے.
لیکن فتوہ امام ابو حنیفہ کے اس قول پہ نہیں ہے. فتوہ جو ہے وہ باقی تینوں اماموں کے قول کے اوپر ہے. احناف نے جو فتوہ دیا ہے, جو فقہاء احناف کی بات یہ غلط بیان کر رہے ہیں, فقہاء احناف تینوں اماموں کے قول کے اوپر دیا, امام ابو حنیفہ کے قول کے اوپر نہیں دیا.
میں بالکل درست بیان کر رہا ہوں. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ فقہائے احناف مولانا سے پوچھ لیے ہیں کون, یعنی ابو بکر جساس جو ہے وہ حنفی فقیہ ہیں یا نہیں ہیں؟
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ
کا فتویٰ بھی نہیں ہے. مائنس امام ابو حنیفہ, میں آپ کہہ
رہا ہوں نہیں, ایسی بات نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ جو موقف بیان فرما رہے ہیں یہ متاخرین ہیں.
کہ امام ابو حنیفہ
نہیں, ابو حنیفہ بھی, اس کے بعد کے جلیل القدر فقہاء حنفی بھی.
متأخر قدیر ہے, شامی ہے, کتابیں کھول کے دیکھیں اس میں ان کو.
اچھا ٹھیک ہے, اب یہ بات بھی تو بتاتا رہا ہوں, بجاتا ہوں کیا لکھا ہوا اس میں. واضح, اچھا یہ بات
میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ فقہاء احناف متاخرین جو ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے جو مولانا بیان کر رہے ہیں. متقدمین احناف کی ہرگز یہ رائے کبھی نہیں رہی, اور جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا انہوں نے بھی قرآن کی کسی آیت یا حدیث پر نہیں دیا, بلکہ یہ کہا کہ قرآن کا منشا تو وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا کہ اس میں چہرہ شامل نہیں ہے, ہاتھ پاؤں شامل نہیں ہے. لیکن فتنے کی وجہ سے ہم عورتوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں.
اچھا اس میں یہ کہ اختلاف ہے.
علامہ زہرہ منہا کے بعد جب یدنین علیہن من جرابیبین کی آیت کو آپ ایک ساتھ ملائیں گی نا, دونوں آیتوں کو ایک ساتھ ملا کر آپ احکام کو دیکھیں گے تو یعنی خالی قرآن پاک کا ترجمہ بھی اگر آپ پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ چہرے کا پردہ بھی اس کے اندر شامل ہے.
اگر آپ خالی ترجمہ پڑھیں گی نا تو اوپر کی آیت جب آپ پڑھیں گی تو معلوم ہو جائے گا کہ کون عباش دیر بحث ہے, کیا صورتحال ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ تدبیر بتا کے کہا جا رہا ہے کہ بعض نہ آئے تو قتل کر دیا جائے.
یعنی آپ سیاق و سباق
پڑھیں گے نا جب اوپر کی آیت اور نیچے کی ملا کے تو واضح ہو
جائے گا
وہ اس کے اندر ہی آتی ہے.
اللہ ما ظہر منہا کی جو بات ہے اس کی جو تفہیم آپ الگ لیتے ہیں آپ الگ لے رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ اپنا اپنا ایک زاویہ نگاہ ہے. جی اب میں آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں اس پروگرام کا اور محترمہ آپ سے میں یہ کروں گا. غالبی صاحب نے پچھلے پروگرام میں میرا خیال ہے کہ یا اس پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ 9/11 کے واقعے کے ساتھ وہ حجاب جو خواتین پہنتی تھیں مغرب میں تو اس تعلق سے ایسا وقت اگر آ جائے خواتین پر مسلمان خواتین پر تو مسلمان
میرے خیال میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو صورت حال ہے اس کو ایکسیپٹ کریں ایک تو,
اور حجاب ترک کر دیں.
جی ہاں اگر ماڈسٹی میں رہ کے آپ اپنے آپ کو چلا سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے.
طیبہ
جی نہیں, جو بھی حالات ہوں جیسے بھی حالات ہوں جو ایسے ہی رہیں گے چاہے ہمیں مار دیا جائے ہم اسی پر قائم.
مولانا
اس میں گزارش یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں ایک بہت بڑی قوم ہے, ان کو اپنے معاملات میں اٹل رہنا چاہیے, کوئی ان کو نہیں ہلا سکتا. جو اسلام کے احکامات ہیں وہ اٹل ہیں اپنی جگہ, اس پر عمل کیا جائے گا اور اس پر عمل جہاں آدمی رہ رہا ہے اگر اس کے اوپر وہ قائم رہے گا تو لوگ بھی مجبور ہوں گے اس پر عمل کرنے, اس کو ریزسٹ کرنا ہے.
مغرب میں نہ رہیے,
نہ رہیں اپنے ملکوں میں واپس,
اپنے ملکوں میں واپس آئیے. یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں مغرب کے مزے میں
نہیں ہو رہے. ہمارا سوال کچھ اور ہے, ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ خواتین جو اسکارف پہننے کی وجہ سے حجاب کرنے کی وجہ سے مسلمان ہونے کی وجہ سے حملوں کی زد میں آ رہی ہیں تو وہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ انہیں حجاب ترک کر دینا چاہیے. محترمہ کہتی ہے نہیں,
بالکل
مقابلہ کرنا چاہیے.
اور اس بات سے دیتی ہوں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, اور یہ پردہ ایمان ہی کا ایک جز ہے, اور اس کے بعد ہم ضرور آزمائے جائیں گے.
مولانا صاحب مختصر جواب آپ کا کیا؟
گزارش یہ کہ جیسے یورپ میں امریکہ میں اگر کوئی بچی ملازمت کرنے جاتی ہے وہ کہیں منی اسکرٹ آپ پہن کر آئیں یا کسی بھی قسم کی پابندی تو نہیں آئے گی نا. تو اسلام نے جو پابندیاں سیٹل کرنا ہے,
اچھا عمل کرنا ہے, اور حجاب ترک نہیں کرے گی.
نہیں قرآن کہتا ہے نا ادخلو فی السلم کافا, اسلام ہے تو پورے کو پورے داخل.
جی بالکل صحیح ہے, بالکل ادخلو فی السلم کافا.
اگر آپ ایک دفعہ ایک چیز کی اجازت دے دیں گے تو دوبارہ میں نوکری کرنے جاؤں کہے گا جی آپ داڑھی منڈوا کر آئیں,
بالکل وہ کہے گا کہ آپ یہ کر رہے.
اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ قرآنی احکام ہے پردے کا, اور اس پر وہ عمل اگر کوئی زبردستی کروا رہا ہے تو اس کو نہیں مانا جائے, پردہ دور نہیں ہوگا. آپ فرمائیے.
میں نے تو اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا, اس پر تو کہیں بھی عمل کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا. یہ ہے کہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید نے, قرآن بالکل مختلف جگہ پر کھڑا ہے. مکے میں اس نے ان کمزور مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ اگر ان کے لیے ایمان کی شہادت دینا اس وقت جان کو خطرے میں ڈالنے کا باعث بن رہا ہے تو وہ اگر قلب میں مطمئن ہے, دل میں مطمئن ہے کہ وہ مسلمان ہے تو وہ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں.
اور یہ قرآنی آیت,
قرآنی آیت ہے. قلبہ مطمئن بالایمان, دونوں درجے ہوں گے. ایک درجہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میں عظیمت استقامت کے ساتھ کھڑا ہوں, کوئی خاتون کہتی ہے میں نہیں ماننے کے لیے تیار, جو میرا مسئلہ ہے میں عمل کروں گی. لیکن یہ کہ وہ پابند کر دی گئی ہے ایسا نہیں ہے, ایمان میں نہیں کی گئی. آپ اس سے آگے بڑھیے, قرآن مجید ان لونڈیوں کو یہ کہتا ہے جن کے مالک انہیں پیشہ کرنے مجبور کرتے تھے کہ رحیم, اگر ان کے اوپر اس طرح کا جبر کیا جا رہا ہے تو اللہ مغفرت کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے.
قرآن پاک میں ساتھ ساتھ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم پہ پورا رکوع نازل ہوا ہے.
اچھا جیسے فرانس میں یہ ہوا کہ حجاب پر لگی پابندی اور یہ تمام چیزیں ہیں, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھی مذہبی علامت سامنے نہیں آنی چاہیے, فضل صاحبہ اس میں گی, اور ہندو بھی کوئی اور اس کے علاوہ عیسائی بھی کوئی
سلیب نہیں لگے گا,
جوڑی نہیں لگا سکتے ٹوپی. تو ایسے ماحول میں جو مسلمان خواتین وہ بچیاں جو کام کرتی ہیں اسکولوں کو جاتی ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے اور ان پابندی کراتے ہیں, لیکن جیسے طیبہ کہتی ہیں ڈٹ جانا چاہیے, فرانس گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ سب آپ ہٹ جائیں, آپ چلے جائیں, تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے مسلمان خواتین کو؟ کیا وہ تعلیم چھوڑ دیں؟ کیا وہ نوکریاں چھوڑ دیں؟ کیا وہ معاشرے سے پیچھے ہو جائیں؟
نہیں بالکل نہیں, تعلیم کی تو رسی کبھی ہاتھ سے چھوڑنی
چاہیے.
بالکل تو وقتاً آپ ٹیمپریرلی آپ کر لیجئے, لیکن آپ نہ علم چھوڑیے نہ آپ نے آپ کو معاشی طور پر کمزور کیجئے.
کیسے ممکن ہے؟ وہ اسکول میں کالجز میں یونیورسٹیز میں ان لڑکیوں کا داخلہ ممنوع کر رہے ہیں, کہ جو حجاب پہن کر آتی
جو عورت جو مسلمان لڑکی اگر حجاب نہیں اوڑے گی تو کیا وہ مسلمان نہیں رہیں گی؟
نہیں, ہم تو طالب علم کے حصول کی بات کر رہے ہیں.
آپ نے کیوں اس چیز کو اتنا گویا, جہاں حجاب ہوگا تو وہاں اسلام ہوگا, جو لڑکیاں حجاب نہیں اوڑتی تو وہ مسلمان نہیں ہوں گی, یہ کیا بات؟
ٹھیک ہے, یعنی حجاب کے بغیر ظاہر ہے بقول آپ کے کہ مسلمان رہیں گی, مسلمان تو ہوں گی, حجاب کے بغیر اسلام
کہلائیں گے تو وہ مسلمان
مسلمان کہلائیں گے, لیکن وہ علم حاصل کریں. مولانا صاحب آپ فرمائیے کہ ایسے وقت میں خواتین کو, ہماری مسلمان خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟
رجسٹ کرنا چاہیے,
رجسٹ کرنا چاہیے. اچھا, وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جائیے, آپ کے ایڈمیشنز کینسل,
اس پہ آواز اٹھائیں نا, وہ اپنا قانون بدلے,
آواز اٹھائیں. اس کے علاوہ
غامدی صاحب قانون بدلنے سے انکار کر دیا,
آواز اٹھائی گئی, مظاہرے کیے گئے, بہت
احتجاج
کیا گیا, نہیں ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قانون خود ان کے لیے ایک بہت شرمناک چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آزادی کے وہ علمبردار ہیں, یہ آزادی انہیں ہر مذہب کو دینی چاہیے, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر ایسی صورت پیدا نہیں ہوگا